الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله الله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين سورہ المجادلہ کا ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ الحدید کا مطالعہ ہم نے مکمل کیا اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کی تفصیل ہمارے سامنے آئی اب اس اعتبار سے دو رویے ہو سکتے ہیں ایک رویہ اللہ کے دین کے تقاضوں پر عمل کرنے والا جو یہ کرے ان کو قرآن حزب اللہ کہتا ہے اللہ کی پارٹی اور ایک وہ رویہ کہ جو اس دین کی مخالفت میں جا رہا ہو اس کو قرآن حزب الشیطان کہتا ہے سورہ المجادلہ میں ہم دیکھیں گے حزب الشیطان کا کردار بھی بیان کیا گیا اور حزب اللہ کا یعنی اللہ کے دین کے تقاضوں پر عمل کرنے والے لوگوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے. پہلے رکوع کو ہم دیکھیں گے اس میں انشاءاللہ وہار کا مسئلہ زیر بحث لایا گیا ہے. سورہ الاحزاب کی بالکل ابتدا میں دو مسائل کا ذکر آیا تھا. ایک وہار کا مسئلہ کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ دیا کرتا تھا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے تو اس معاشرے میں اس کو طلاق سمجھتے تھے, اس کی تفصیل یہاں آ رہی ہے. اور دوسرا مسئلہ تھا منہ بولے بیٹے کو سگا بیٹا سمجھنا, اس کی تفصیل سورہ احزاب میں ہی آ چکی تھی. پہلے رکوع میں زہار کے مسئلے کے متعلق ذکر ہے اور پھر حزب الشیطان میں سے ایک گروہ ہوتا ہے کھلے حزب الشیطان کا کفار کا, ان کا ذکر آئے گا. اور دوسرا گروہ ہوتا ہے حزب الشیطان میں سے جو چھپے ہوئے حزب الشیطان ہوتے ہیں آستین کے ساتھ یعنی منافقین, ان کا ذکر انشاءاللہ دوسرے رکوع میں آئے گا. فرمایا کہ قد سمع اللہ قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله, یقین اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اپنے شوہر کے معاملے میں بحث کر رہی تھی. وتشتکی الی اللہ, اور اپنے غم کی شکایت اللہ کے سامنے رکھ رہی تھی. اللہ یسمع تحاورکما, اللہ تعالیٰ تمہاری اس بحث کو سن رہا تھا دونوں کی. ان اللہ سمیع بصیر, بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. اس کے پیچھے واقعہ ہے حضرت ثعلبہ, حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ خاتون تھی, ان کے شوہر تھے اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے ان کو یہ کہہ دیا کہ تم میری ماں کی طرح ہو میرے لیے, تو گویا تعلق قائم نہیں کروں گا. زمانۂ جاہلیت اس کو طلاق سمجھتے تھے. یہ خاتون بوڑھی تھی, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں اور اپنا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا. اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کی قدر و قیمت بھی بیان کی کہ اللہ اس کی بات کو سنتا ہے. اللہ نے یہ بھی کہا کہ یہ جو گفتگو آپ دونوں کے درمیان ہو رہی تھی اتنی پرسنل تھی, اللہ تعالیٰ اس کو بھی سننے والا ہے. تو گویا اللہ اپنے بندوں کی طرف التفات فرماتا ہے اور ان کے مسائل کا حل بھی پیش فرماتا ہے. یہ مسئلہ پیش آ گیا ان کے ساتھ. اب اللہ کا تبصرہ, الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم, تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کر لیتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی ان کی بیویاں. ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم, ان کی مائیں صرف وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا ہے. وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا, اور بے شک وہ ایک بری بات اور جھوٹ کہتے ہیں. وان الله لعفو غفور, اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے. کہ اس بات پر اسے پکڑ نہیں فرمائی بلکہ اس کا حل آگے بیان فرمایا. والذین یظاہرون من نسائہم, اور جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں. ثم یعودون لما قالوا, پھر اس سے رجوع کرتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا. فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا, تو لازم ہے آزاد کرنا ایک غلام کو اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں, یعنی تعلق قائم کرنے سے پہلے اس غلطی کا ایک کفارہ دینا ہوگا. اس میں پہلا مسئلہ بیان کیا گیا غلام آزاد کرنا ہوگا. آگے مزید باتیں بھی ہیں لیکن نوٹ کیجئے, میں عرض کر چکا ہوں اسلام نے غلامی کے ایک انسٹیٹیوشن کو پروموٹ نہیں کیا, وہ مسئلہ موجود تھا اس معاشرے میں, اس کو ٹیکل کیا ہے. جس میں سے ایک شق یہ بھی ہے کہ فلا فلا اعمال میں یہ کفارہ ہوگا, فلا فلا غلطیوں میں یہ کفارہ ہوگا, غلام آزاد کرو آزاد کرو, تا آ کے اسلام نے غلامی کو ختم ہی کر دیا سرے سے, نہ کہ اس نے پروموٹ کیا اس کو. اگر کیا ہوتا معاذ اللہ آج 1.5 ارب مسلمانوں میں سے بتایا جائے کہ کون کس کا غلام ہے. وہ الگ بات ہے کہ ظالم ظلم کر کے غلام بنا لیں وہ نظام کی غلطی ہے, لیکن ان سیل غلام بنانا کسی کو اس کی اجازت ہمارے دین میں اکان نہیں. وہ ایک جنگوں کا معاملہ تھا, عارضی مسئلہ, اس کو ٹیکل کرنے کی ایک شخیے غلام آزاد کریں. من قبل ان یتماسا, اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. ذالکم توعدون به, یہ جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ اس سے خوب واقف ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اب بتایا جا رہا ہے کہ غلام آزاد کرنے کا موقع نہیں تو کیا کرنا ہے. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا, اور جو یہ غلام نہ پائے تو لگاتار دو مہینے کے روزے رکھے اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، مستقل دو مہینے کے روزے لگاتار، ایک گیپ آئے گا دوبارہ دو مہینے کے شروع کرنے پڑیں گے. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، اور جو اس کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ دو مہینے کے روزوں کے قائم مقام ہو جائیں گے. مسکینوں کا کھانا تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں سورہ المائدہ کی روشنی میں بھی، آیت 89 کی روشنی میں بھی، کہ مسکینوں کا کھانا سے مراد جو اوسط درجے کا کھانا انسان خود کھاتا ہے، پورے دن کے کھانے، تین کھانے وہ کھلانے ہوں گے. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، یہ اس لیے کہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھو. وتلك حدود الله، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں. وللکافرین عذاب الیم، اور کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے احکامات کا معاملہ ہے، تمہارے کہنے سے کوئی شے حلال سے حرام نہیں ہو سکتی، حلال حرام کا اختیار اللہ کو حاصل ہے یا اس کی پرمیشن اس کے رسول کو حاصل ہے. تو اس طرح کا عمل اختیار کرنا گویا کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے، کفر کرنے والی بات ہے، اس سے باز آ جاؤ. مزید نوٹ کیجئے کہ ہمارا دین جو کفارے ہمیں عطا فرماتا ہے مختلف معاملات میں، تو یہ سزا برائے سزا نہیں ہے جیسے جیلوں میں ہوتا ہے، بلکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ روزہ ہے بندے کی روحانی ترقی ہو جائے گی، صدقہ ہے تو دوسرے بندوں کا فائدہ ہو جائے گا، اور ساتھ ہی اللہ کے حقوق بھی بندہ ادا کرے گا. تو یہ سزائیں اس لیے نہیں کہ سزا برائے سزا ہو، جیسے کہ جیلوں کے اندر مجرمین کو اور ہٹا کٹا بنایا جاتا ہے، بلکہ اس سے ذاتی اصلاح بھی مقصود ہے اور معاشرے کا فائدہ بھی اس میں پیش نظر ہوتا ہے. اب اس کے بعد حزب الشیطان میں سے جو کھلے ہیں، ابو جہل اور اس کا گروپ مثال کے طور پر، کہ جو کھل کر میدان میں سامنے آ جاتے ہیں، اس قسم کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے حزب الشیطان میں سے. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، پیشے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ دلیل کیے جائیں گے جیسے کہ دلیل کیے گئے ان سے پہلے جو لوگ تھے. وقد انزلنا آیات بینات، اور یقین ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں. وللکافرین عذاب مہین، اور کفر کرنے والوں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے. یوم یبعثهم اللہ جميعا فینبئهم بما عملوا، جس دن اللہ انہیں دوبارہ کھڑا کرے گا تو انہیں بتا دے گا جو کچھ کہ وہ کرتے تھے. احصاه اللہ ونسوه، اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے، اللہ نے گن رکھا ہے ان کے اعمال کو. ونسوه، انہوں نے بھلا دیا. انسان بھول جاتا ہے، اللہ نہیں بھولتا، ایک ایک عمل ریکارڈڈ موجود پیش کر دیا جائے گا. اللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالی ہر شے پر خود گواہ ہے. اس کے بعد دوسرا رکوع ہے سورہ مبارکہ کا، جس میں حزب الشیطان میں سے چھپا ہوا گروپ منافقین کا، جن پر تفصیل گفتگو آ چکی سورہ النساء اور سورہ التوبہ کی روشنی میں، ان منافقین کا ذکر آ رہا ہے. ساتھ ہی مجلس کے محفل کے کچھ آداب بھی بیان کیے گئے ہیں. فرمایا کہ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا اے نبی آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کی زمین میں ہے. اب وہ کچھ سرگوشیاں کرتے تھے، اس کو یہ سمجھ لیجئے ایک اجتماعیت ہے، کچھ لوگ اس سے ہٹ کر بیٹھ کے سرگوشیاں کر رہے ہیں، کانا پوسی کر رہے ہیں، تو اس سے ایک نفسیاتی اثر جائے گا اس جماعت پر، اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، قرآن اس کا آگے ذکر کرے گا. یہ ایک نفسیاتی حربہ ہوتا ہے لوگوں کے مورال کو ڈاؤن کرنے کا، ان کو آگے بڑھنے سے روکنے کا، یہ کام منافقین کرتے تھے. کیوں؟ خود تو آگے بڑھتے نہیں تھے، اب جو آگے بڑھ گئے ان کو بھی روکنا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کا پیچھے رہ جانا نمایاں نہ ہو. تو یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے اہل ایمان کا مورال ڈاؤن کرنے اور ان کو حق کی جد و جہد میں آگے بڑھنے سے روکنے کی کوشش کرتے تھے. اب ان کی سرگوشیوں کا ذکر ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین لوگوں میں کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر ان میں چوتھا وہ ہوتا ہے یعنی اللہ. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، نہ پانچ افراد کی کوئی سرگوشی ہوتی ہے مگر چھٹا اللہ ہوتا ہے. ولا ادنا من ذلک ولا اکثر، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. الا هو معهم، مگر یہ کہ اللہ ہی ان کے ساتھ ہوتا ہے. اینما کانوا، جہاں کہیں وہ ہوں. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه، پھر جو کچھ انہوں نے کیا قیامت میں اللہ انہیں بتا دے گا. ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشیوں سے منع کیا گیا تھا مگر وہ پھر وہی بات کرتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، یعنی سرگوشیاں کرتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، جماعت سے ہٹتے ہیں اور لوگوں پر ایک منفی تاثر ڈالتے ہیں سائیکولوجیکلی، نفسیاتی طور پر، اس سے انہیں منع کیا گیا تھا. یہاں حدیث کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا کہ بھائی سرگوشیاں نہ کرو. تو یہ حکم کس کا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ سنت کی اہمیت, یہ اتھارٹی آف سنت جس کی کنفرمیشن قرآن کریم دے رہا ہے. الم تر الی الذین نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه, کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشیوں سے منع کیا گیا, وہ پھر وہی بات کرتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا. ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول, اور وہ گناہ اور سرکشی اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کے بارے میں سرگوشیاں کرتے ہیں. یہ منافقین کا طرز عمل سورہ النساء میں تفصیل سے پڑھائے, ان پر اطاعت رسول بہت بھاری تھی تو اس کی سرگوشیاں کرتے تھے. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس آتے ہیں تو اس طرح دعا دیتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعا دینا نہیں سکھایا, یعنی ایسے الفاظ میں سلام کرتے ہیں جو اللہ نے نہیں سکھایا. منافقین بھی کرتے تھے, خاص طور پر یہود کے زیر اثر رہنے کی وجہ سے. وہ آگے کہتے ہیں السلام علیکم, سلام لام نہیں, السلام علیکم, آپ پر موت آئے, یہ بد دعا دیتے تھے یہودی بھی اور ان کے ذریعے سے منافقین بھی. اسی لیے ہمیں بھی سلام کے الفاظ ادا کرتے ہوئے پورے الفاظ صحیح طرح ادا کرنے چاہیے, السلام علیکم, ورنہ السلام علیکم یہ موت ہے معاذ اللہ. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ, اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پہ سزا کیوں نہیں دیتا, اگر ہم اتنی بری بات کر رہے ہیں تو اللہ سزا ہمیں دے دے, یہ اور نڈر ہونے والی بات کر رہے تھے. حسبهم جہنم, ان کے لیے کافی ہے جہنم, یصلونها, وہ اس میں ڈالے جائیں گے, فبئس المصیر, اور وہ برا ٹھکانہ ہے لوٹنے کے لیے. اب اہل ایمان کو ہدایات, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول, جب تم باہم سرگوشی کرو تو گناہ اور سرکشی اور رسول کی نافرمانی کے بارے میں سرگوشی نہ کرو. وتناجوا بالبر والتقوی, اور سرگوشی کرو آپس میں باہم اگر کرنی ہے تو نیکی اور تقوی کے کاموں. یہی بات آئی تھی سورہ النساء میں بھی کہ لا خیر فی کثیر من اجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس, ان کی سرگوشیوں میں کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں مگر یہ کہ کوئی کسی کو صدقے کا حکم دے, کوئی کسی کی اصلاح کرنے کے لیے اس کو نیکی کا تنہائی میں حکم دے, یا لوگوں کے درمیان صلح کرانا چاہتے ہو, یہ اچھی باتیں ہیں. یہاں کہا جا رہا ہے وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى, سرگوشیاں اگر کرنی ہے تو نیکی اور تقوی کے کاموں میں, تنہائی میں ایک دوسرے کو سمجھاؤ, ایک دوسرے کو دعوت دو, ایک دوسرے کو ترغیب دلاؤ, لیکن نافرمانی اور گناہ اور رسول کی خلاف ورزی اس بارے میں سرگوشیاں نہ کرو. وَتَقُوا اللَّهَ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے. اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ سرگوشیاں جو کانا پوسیاں ہوتی ہیں علیحدگی میں بیٹھ کر, یہ شیطان کی طرف سے ہیں. فرمایا کہ انما النجوا من الشیطان, بے شک یہ سرگوشی اس شیطان کی طرف سے ہے. لیاحذر الذین آمنوا, تاکہ وہ اہل ایمان کو غمگین کرے. اب اللہ کا تبصرہ کیا ہے؟ وليس بمعاذهم شيئا الا باذن الله, اور اللہ کے حکم کے بغیر ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون, اور اہل ایمان کو اللہ ہی پر توکل رکھنا چاہیے. شیطان کو کچھ چھوٹ ہے ورغلانے کی, لیکن وہ رحمان کی پرمیشن سے ہے. اہل ایمان رحمان پر توکل رکھیں تو شیطان ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے, یہ تلقین ہے. اس کے بعد مجلس کے کچھ آداب بیان کیے جا رہے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یسح اللہ لکم, جو تمہیں کہا جائے مجلس میں کھل کر بیٹھو, کھل کر بیٹھ جائے کرو, اللہ تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا. مراد یہ کہ تم بیٹھے ہوئے تھے, تمہارا کوئی بھائی آ گیا, وہ بھی چاہتا ہے کہ جو تقریر ہو رہی ہے, جو بیان ہو رہا ہے, جو گفتگو ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور وہ بھی اس سے استفادہ کر لے, تو کشادگی پیدا کرو, تمہیں تو سمٹنا ہوگا, کشادگی پیدا کرو اس کو بٹھانے کے لیے, تو تم اس کے لیے کشادگی پیدا کرو, اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا فرما دے گا. یہ مجلس کے آداب. ایک ادب تو یہ ہے کہ دو افراد کے درمیان میں گھس کر نہیں بیٹھنا چاہیے, اور دوسری طرف بیٹھنے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر بھائی آ جائے تو اس کو کشادگی دے دو, اللہ کشادگی عطا فرمائے گا. ایک اور ادب مجالس کا, وَإِذَا قِيلَ انشُذُوا فَانشُذُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ, اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو اٹھ کھڑے ہو جایا کرو, اللہ درجات بلند فرمائے گا تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور ان لوگوں کے جن کو علم دیا گیا ہے. اب یہ کیا بات ہے, محفل مکمل ہو گئی, گھر چلے جاؤ. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس, ان کا ٹائم بڑا قیمتی ہے, اب ان کے پاس خامخا بیٹھے رہنا چپک کر یہ مناسب نہیں ہے. منافقین کیا کرتے تھے, یہ عام مجالس میں کبھی کبھی ایسا منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے 50 افراد بیٹھے ہوئے تھے, سب جا رہے ہیں, اب یہ الگ سے جا رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, تاکہ لوگ محسوس کریں بڑی اہم بات بھی کر رہے ہیں، لوگ محسوس کریں بڑے ان کے تعلقات ہیں، لوگ محسوس کریں کہ کچھ کہنا یا کروانا چاہ رہے ہیں، تو اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے وہ مجالس کے اختتام پر اللہ کے رسول کے پاس چلے جایا کرتے تھے، اس سے منع کیا گیا۔ بھائی یہ بتانے کی ضرورت نہیں، یہ دکھانے کی ضرورت نہیں، جو تم میں سے ایمان والے ہیں وہ اطاعت کر رہے ہوں گے، جن کو علم مل گیا اللہ کے رسول کے ذریعے سے مل گیا، قرآن کے ذریعے سے مل گیا، اور لیڈے ہی علم والوں کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرما دے گا، یہ علم کی فضیلت بھی آ گئی۔ تو علم کی بنیاد پر ہے، ایمان کی بنیاد پر درجات کی بلندی ہے، یہ دکھاوے کے اعمال کی بنیاد پر کوئی درجات کی بلندی نہیں ہو سکتی۔ اللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب واقف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین ایدی نجواکم صدقہ، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سرگوشی میں بات کرنا چاہو تو اس سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دو۔ یہ گویا اللہ نے ٹیکس لگا دیا، کس پر؟ خاص طور پر منافقین پر، سب کے لوگوں تھا، منافقین پر بھاری تھا۔ کیوں؟ پیسہ ہی تو انہیں محبوب تھا، اگر پیسہ محبوب نہ ہوتا تو کیا نافرمانیاں کر رہے ہوتے؟ تو اللہ نے ٹیکس لگایا تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں رسول اللہ کو پریشان کرنے سے، تو باز آ گئے۔ اگلی آیت اس کو منسوخ کر دی، میں عرض کر دوں گا، یہ بہت مختصر سی مدت کے لیے حکم تھا تاکہ ان کو تنبیہ ہو جائے کہ رسول اللہ کا وقت بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایسے جو ذمہ دار لوگ ہوں مسلمانوں کے معاملات میں، ان کے اوقات کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ فرمایا کہ فقط دیمو بین ایدی نجواکم صدقہ، تم اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دو، ذالکم خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور زیادہ پاکیزہ تر ہے۔ فإن لم تجدوا، پھر اگر تمہیں کوئی قدرت نہ ہو، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اب آیت نمبر 13 میں اس ٹیکس کو معاف کر دیا گیا، یہ تربیت کے لیے مقصود تھا۔ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو فرماتے کہ میں نے اس آیت پر عمل کیا تھا، مجھے کچھ بات کی ضرورت پیش آ گئی تھی اللہ کے رسول سے، تو میں نے فلاں فلاں چیز اللہ کے راستے میں صدقہ دی تھی، ادروائز یہ حکم جلدی ہی ختم ہو گیا۔ اگلی آیت نمبر 13 نے آیت نمبر 12 کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ فرمایا کہ اشفقتم ان تقدموا بین ایدی نجواکم صدقہ، کیا تم اس سے ڈر گئے کہ اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دو؟ فإذ لم تفعلوا، بس اگر تم یہ نہ کر سکو، فتاب اللہ علیکم، اور اللہ نے تم پر نظر کرم فرمائی، در گزر فرمایا، فاقیموا الصلاۃ، بس نماز قائم کرو، واتوا الزکاۃ، اور زکات ادا کرو، واطیعوا اللہ، اور اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ اس سے خوب واقف ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ اطاعت کرو، اطاعت رسول پر آؤ، اطاعت الہی پر آؤ، یہ مقصود اور مطلوب ہے۔ اس کے بعد تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس سے پھر منافقین جو کہ چھپے ہوئے حزب الشیطان ان کا ذکر ہے، پھر کھلے حزب الشیطان کفار کا ذکر ہے، اور بالکل آخر میں جا کے سورت میں حزب اللہ کا ذکر آئے گا، اللہ کی پارٹی کے لوگوں کا۔ فرمایا الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ نے غضب فرمایا؟ غضب کس پر فرمایا اللہ نے؟ یہود پر۔ سورہ الفاتح کے آخر میں بھی تفسیر اس کی آ چکی، اور سورہ البقرہ آیت 61 کے روشنی میں بھی اس کی تفسیر آ چکی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ یہود اللہ کی غضب کے ساتھ لوٹے۔ تو یہ منافقین اہل ایمان کو چھوڑ کر دوستیاں کرتے تھے یہود سے، یہ تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ المائدہ رکو نمبر 8 کی روشنی میں۔ تو فرمایا یہاں پر الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ان لوگوں سے دوستیاں کرتے ہیں جن پر اللہ نے غضب فرمایا؟ ما ہم منکم ولا منکم ولا منہم، وہ نہ تم میں سے ایمان والوں نہ ان میں سے، یعنی یہود میں سے، یہ کہیں گے بھی نہیں، ان کو اپنی جان اپنا مال عزیز ہے، چاہے دین کا سودا کر کے ملتا ہو تو بھی ان کو مسئلہ نہیں ہے، تو نہ یہ ان کے ہیں نہ تمہارے، بلکہ یہ اپنے مفاد میں ہی اڑے ہوئے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جھوٹ پر قسم کھا جاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہے۔ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بے شک وہ برے عمل کرتے ہیں۔ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، برا جھوٹی قسموں کو، تو انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا۔ یہ تفصیل ہم پڑھیں گے سورۃ المنافقون میں۔ منافق جب دیکھتا ہے کہ اس کی بات کوئی مان نہیں رہا، جھوٹے بہانے کو قبول نہیں کر رہا، ایکسکیوزز کو کوئی قبول نہیں کر رہا، وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسمیں بھی کھانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ تفسیر سورہ منافقون میں انشاءاللہ آئے گی۔ اتخذوا ایمانهم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، جھوٹی قسموں کو، پس انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا۔ فلہم عذاب مہین، تو ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں انہیں کچھ بھی کام آنے والے نہیں۔ جس مال کے خاطر، جس اولاد کے خاطر، دنیا کے دھندوں کے خاطر اللہ کے دین کا سودا کیا، اس کے تقاضے فرار اختیار کیا، یہ مال اولاد ان کے کچھ بھی کام آنے والا نہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جميعا، جس دن اللہ نے دوبارہ کھڑا کرے گا یعنی قیامت کے دن، فیحلفون له، تو وہ اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں گے، کما یحلفون لکم، جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔ یہ جھوٹ اتنا راسخ ہو گیا ان کے دلوں میں، نفاق کرنے والے لوگوں کے دلوں میں، اور نفاق کیا ہے؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے دین سے فرار، یہ قرآن کی لینگویج میں نفاق ہے۔ اتنے جھوٹے ہو گئے ہیں کہ اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہو کر جھوٹی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھاتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کسی مقام پر ہیں، کوئی شے ہے، کسی شے پر وہ بھی ہیں۔ الا، اللہ کا تذکرہ، آگاہ ہو جاؤ، انہم ہم الکاذبون، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ استعوذ علیہم الشیطان، شیطان نے انہیں گھیر لیا، فانساہم ذکر اللہ، تو نے اللہ کی یاد بھلا دی، اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کا گروہ ہیں۔ یہ معلوم ہو، یہ نفاق کرنے والے منافقین شیطان کی پارٹی میں، یا آستین کے سانپ جو اندر ہی اندر دین کو کھوکھلا کرتے ہیں اور دین کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، ان حزب الشیطان ہم الخاسرون، بے شک شیطان کا گروہی خسارہ پانے والا ہے۔ اس کے بعد کھلے ہوئے حزب الشیطان، جیسے کہ ابو جہل اس قسم کے لوگ تھے جو ڈٹ کے آئے حق کے مقابلے میں، ان کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاضلین، یہی لوگ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہوں گے جو دین کے مخالف ہیں۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ اس آیت کا حوالہ کئی مرتبہ آ چکا، رسولوں کو بچایا گیا، قوموں کو ہلاک کر دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، ان کو سولی پر چڑھانے کی کوشش ناکام ہوئی، اللہ نے انہیں اپنی طرح بلند فرما لیا۔ رسولوں کے معاملے میں اللہ کا فیصلہ، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، عزیز یعنی غالب ہے۔ اس کے بعد جو ایک آیت آ رہی ہے آخری، اس میں حزب اللہ کا بیان ہے، اللہ کا گروہ جو اللہ کے دین کے خاطر دنیا قربان کرنے کو تیار، جن کی محبتیں دین کی بنیاد پر ہیں، جن کے رشتے ایمان کی بنیاد پر ہیں، چاہے سامنے گھر والے ہی کیوں نہ آ جائے۔ دو ٹوک میں، دو ٹوک انداز میں حزب اللہ کا بیان ایک آیت میں۔ فرمایا، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم نہیں دیکھو گے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ یہ ان سے دوستیاں رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ ممکن ہی نہیں، ایک دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے نافرمانے کی محبت سوال ہی پیدا نہیں ہو سکے، جب ہو سکتی ہوں۔ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں، من احب للہ وابغض للہ فاعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے محبت کی تو اللہ کی خاطر، دشمنی کی اللہ کی خاطر، کسی کو کچھ دیا اللہ کے لیے، کسی سے کچھ روکا اللہ کی وجہ سے، فقد استکمل الایمان، اس نے ایمان کی تکمیل کی۔ مومن وہ ہے، حزب اللہ کے پارٹی کے لوگ وہ ہیں جن کی محبتیں، جن کے رشتے، جن کے تعلقات ایمان کی بنیاد پر ہوں۔ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان سے دوستی نہیں کریں گے جو اللہ اور رسول کے مخالفت کرنے والے ہوں۔ بلو کانو، غور کیجئے، چاہے وہ ہوں آباءہم، ان کے باپ دادا، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے، او اخوانہم، یا ان کے بھائی، او عشیرتہم، یا ان کے رشتہ دار۔ اور یہ قرآن صرف الفاظ نہیں بیان کرتا، صحابہ اللہ کے رسول کی طرح مجسم قرآن تھے۔ بدر میں یہ موقع بھی سامنے آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں کو مارا ہے، قتل کیا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو قتل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ داروں سے لڑ پڑے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں کہا بیٹے سے عبد الرحمن، جو بعد میں ایمان لے کر آئے تھے، بدر میں کفار کے کیمپ میں تھے، ابو بکر صدیق نے کہا بیٹا ایک مرتبہ بھی میرے سامنے آتے تمہاری گردن کو میں اڑا دیتا۔ یہ ایمان ہے، حزب اللہ ایک طرف، حزب الشیطان ایک طرف۔ ہم بھی پڑھتے ہیں دعائے قنوت میں، ونقلعو، علیحدہ ہو جاتے ہیں، وندرکو، تر کر دیتے ہیں، من یفجرو کا، اللہ جو تیری نافرمانی کرتا ہے، یہ پڑھتے ہیں ہم دعا قنوت کے اندر، کاش ہم سمجھ کے پڑھ لوں کہتے کیا ہے اس کے اندر، ہے کچھ تقسیم ہمارے یہاں، اس نماز بھی چل رہی ہے اور اللہ کے باغیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی ہوں، اس سے سلوک الگ شے ہے، والی بات سورہ المنتحنہ میں انشاءاللہ دلی اندر بھی ہیں وہ اللہ کے باغیوں کے ساتھ، اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا، یہی تو ڈویژن ہے حزب اللہ حزب الشیطان کی، اور اگر گڑبڑ والا معاملہ ہے تو پھر حزب الشیطان میں چھپا ہوا گروہ کون سا ہے؟ منافقین کا، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، اور شدید ترین عذاب ان کے لیے. سورہ النساء آیت نمبر 65، آیت نمبر 145، سورہ النساء 145، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے نچلے ترین گڑھے میں ہوں گے، کھلے کفار سے زیادہ دشمنی اللہ کو منافقین سے زیادہ غصہ آتا ہے، جو نہ ادھر کے ہوتے نہ ادھر کے ہوتے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. بات یہ نہیں کہی جا رہی کہ اپنے رشتے داروں سے تعلقات ختم کر دیں، بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ایمان کی بنیاد پر یہ تعلقات ہیں کہ نہیں، ہماری پرائیورٹیز ایمان کی بنیاد پر ہیں کہ مال کی بنیاد پر ہیں، یہ طے کرنا ہے اصل میں ہمیں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو مضبوط کر دیا ہے، وایدہم بروح من، اور ان کی مدد فرمائی اللہ نے اپنی روح کے ذریعے سے. یہ باتیں ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، روح قرآن میں تین معنی میں آتا ہے، قرآن کے لیے، انسانی روح کے لیے، اور فرشتے کے لیے بھی، یہ تینوں چیزیں عالم امر سے متعلق، جن میں کن فیکون فوراً ہے، ٹائم فیکٹر انوالو نہیں ہوتا. بہرحال یہاں روح سے مراد قرآن، قرآن کیا شے جس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. سورہ الانفال آیت نمبر 2، سورہ توبہ آیت نمبر 124، اور سورہ حمیم سورہ اشور آیت نمبر 52، قرآن سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ حقیقی ایمان ہے جو حزب اللہ کو مضبوط کرتا ہے اور حزب الشیطان کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اللہ نے اپنی روح یعنی قرآن کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور انہیں اللہ ان باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ راضی ہو گئے اللہ سے. راضیتم مرضیہ، سورہ الفجر کے آخری الفاظ، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی، گروپ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ اللہ کا گروہ ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کا گروہ وہ حقیقی کامیابی حاصل کرنے والا ہے. اللہم ربنا اجعلنا منهم، اے اللہ اس حزب اللہ میں ہمیں شامل فرما، اے اللہ میں حقیقی ایمان عطا فرما، اور اس کی بنیاد پر اپنے رشتوں کو اپنی دوستیوں کو بڑھانے کی توفیق عطا فرما. اس کے بعد سورہ الحشر 3 رکوع 24 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ سورہ مبارکہ جیسے ہم سمجھ رہے ہیں کہ مدنی سورت ہے. سورہ حشر میں کیا ہے؟ حزب اللہ حزب الشیطان کا ذکر آگے المجادلہ میں، حزب اللہ حزب الشیطان میں ٹکرا ہوا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کے دوران. اس جد و جہد کا ایک اہم معرکہ غزوہ بنو نذیر سن 4 ہجری میں پیش آیا، اس پر تبصرہ ہے جو اس صورت میں انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے آئے گا. پہلا رکوع ہم پڑھ رہے ہیں، غزوہ بنو نذیر سن 4 ہجری میں پیش آیا، یہود کا قبیلہ تھا بنو نذیر، اس کے خلاف اقدام کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا ذکر ہے، اور اموال ہاتھ آئے تھے جن کو اموال فے کہا جاتا ہے، اس کی تفصیل آئے گی. اس کو کن کن لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کی ہر اس شے نے جو آسمانوں میں اور زمین میں، اللہ کی، وہو العزیز الحکیم، اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر، وہی اللہ ہے جس نے نکالا اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے ہی مقابلے کے موقع پر، پہلے ہی جمع ہونے کے موقع پر. یہ تفصیل جیسا کہ میں نے عرض کیا، سن 4 ہجری بنو نذیر کا واقعہ، 3 قبیلے تھے مدینے میں، بنو قینقا، بنو نذیر، بنو قریظہ. بدر 2 ہجری میں ہوا، اس کے بعد بنو قینقا جنہوں نے نافرمانی کی تھی ان کے خلاف ایکشن ہوا. احد میں انہوں نے نافرمانی کی بنو نذیر نے سن 3 ہجری میں، تو 4 ہجری میں ان کے خلاف اقدام کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تیسرا بنو قلیدہ تھا، احزاب کے فوراً بعد 5 ہجری میں اس کے خلاف ایکشن لیا گیا تھا. ان کا معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو 10 دن کا الٹیمیٹم دیا کہ اپنے گھروں کو چھوڑ دو، بس اونٹوں پہ جو لا سکتے ہو وہ لے جاؤ، ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی تھی معاہدے کی سن 3 ہجری میں احد کے موقع پر. بہرحال یہ گئے ہیں اور مسلمانوں کو بغیر جنگ کے فتح اس موقع پر حاصل ہوئی. کون تھے بنو قریظہ؟ یہود. یہود کون؟ بنی اسرائیل میں سے. بنی اسرائیل کون؟ جن کو اللہ نے منتخب فرمایا تھا اپنی امامت کے منصب کے لیے، آج ان کا یہ حشر ہو رہا ہے. اگر امت اپنی کتاب کی اور دین کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرے تو اس انجام سے بھی دوچار ہو سکتی ہے. یہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے بھی کافی ہے. کیوں؟ جس مقام پر وہ تھے آج اس مقام پر اللہ نے ہمیں فائز فرمایا ہے. تو فرمایا کہ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، وہی اللہ ہے جس نے نکالا اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے ان کے پہلے ہی مقابلے کے موقع پر، پہلے ہی اجتماع کے موقع پر. ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتهم حصونهم من اللہ. اے مسلمانوں، نہ تم گمان کرتے تھے کہ وہ نکلیں گے، نہ وہ لوگ خیال کرتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے. یعنی کہ ایسا ایکسٹرا آرڈرلی یہ معاملہ ہوا کہ مسلمانوں کو بھی حیرانگی ہو گئی کہ یہ شہر کیسے ہو گیا، اور وہ بھی نہیں سمجھتے تھے کہ کچھ ہو جائے گا ہمیں، اور وہ اس چکر میں تھے کہ ہم بچ جائیں گے، ہمارے بڑے مضبوط قلعے ہیں. تو ان کو بھی اندازہ نہیں تھا. فاتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، اللہ ایسی جگہ سے آیا ان پر کہ جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا. سارے مضبوط قلعے ہیں، لیکن اللہ اندر سے کسی کو بزدل کر دے تو ہتھیار کیا کر لیں گے انسان کے. یہ ہے، اندر سے اللہ نے کھوکھلا کر دیا ان کو. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، وہ اپنے ہاتھوں سے اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے اپنے گھر برباد کرنے لگے. اپنے ہاتھوں سے کیوں؟ لالچی، حرص، جتنا لے جا سکتے لے جائیں. اور اہل ایمان کے ہاتھوں کیوں؟ آگے ہم پڑھیں گے، ان کے علاقوں کا محاصرہ ہوا، کچھ درخت مسلمانوں نے کاٹے، پھر جائیداد مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی، تو ان کے گھروں کی تباہی ان کے اپنے ہاتھوں بھی اور اہل ایمان کے ہاتھوں بھی. فاعتبروا یا اولی الابصار، اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو. اتنے طاقتور لوگ، طاقت کچھ کام نہیں آئی. یہ وہ لوگ جو بنی اسرائیل میں تھے، جب کتاب و دین کی ذمہ داری چھوڑی تو اس انتہائی پستی اور ذلت کا شکار ہوئے. یہ ہمیں کہا جا رہا ہے، ہم ان کے حالات سے عبرت حاصل کریں. یہی ان 10 صورتوں کے حوالے سے جو نکات میں آپ کے سامنے عرض کیے تھے، اس میں نقطہ ہے کہ پچھلی امت کے حالات کا ذکر ہمارے لیے بطور عبرت کے. فاعتبروا یا اولی الابصار، اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو. ولولا ان كتب الله عليهم الجلال عذبهم في الدنيا، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ان پر جلا وطن ہونا لکھ رکھا ہوتا تو انہیں دنیا میں عذاب دیتا. ولهم في الاخره عذاب النار، اور ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے. یہاں سے نکلے تو خیبر میں جا کے آباد ہوئے، اور 7 ہجری میں خیبر بھی فتح ہو گیا، وہاں سے بھی نکالے گئے تھے. لیکن ابھی کیونکہ جلا وطنی لکھی ہوئی تھی، اس لیے اللہ کی طرف سے جہاں بخشی ہو گئی. ورنہ تیسرا قبیلہ ہم پڑھ چکے، بنو قریظہ، سن 5 ہجری میں احزاب کے بعد ان کے لڑنے والے جوانوں کو قتل کیا گیا تھا. تفصیل سورہ احزاب میں آ چکی. ولہم فی الآخرت عذاب النار، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے. کیوں ہے یہ سب کچھ؟ کیوں یہ سزا؟ ذلک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. ومن یشاق اللہ فان اللہ شدید العقاب، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور جو اللہ کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اس کے بعد ایک مسئلہ پیش آیا تھا، یہ جو قبیلہ تھا بنو نذیر کا، ان کے محلات، ان کے قلعوں کے آگے پیچھے بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے، تو اقدام کرنے کے لیے کچھ درختوں کو کاٹنے کی ضرورت پیش آئی. اللہ کے رسول نے حکم دیا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کاٹ دو ان کو. کچھ لوگوں نے بابلہ میں بچایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، درختوں کو کاٹ رہے، فساد مچا رہے ہیں. تو تفصیل اس میں آ رہی ہے، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے تھا. لیکن یہی آیت ہے جو اگلی ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اتھارٹی آف سنت، سنت کی حجیت اور سنت کی اہمیت یہاں سے سامنے آ رہی ہے. قرآن نے کہیں نہیں لکھا کہ فلاں درختوں کو کاٹنا، فلاں کو نہ کاٹنا. یہ رسول اللہ کا حکم تھا بخاری شریف میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے اس حکم کی کنفرمیشن قرآن کی اس آیت میں دی ہے. اب نوٹ کیجئے، یہ اتھارٹی سنت کے لیے ایک اہم مقام. فرمایا، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ، جو درخت تم نے کاٹ دیے، جن درختوں کے تم نے اے مسلمانوں تنے کاٹ ڈالے یا انہیں ان کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا، تو یہ اللہ کے حکم سے تھا. دراصل حکم کس نے دیا تھا؟ رسول اللہ نے. وہ کس کی پرمیشن سے حکم دیتے تھے؟ اللہ کی. اسی سورہ حشر میں آیت نمبر 7 آ رہی، رسول جس بات کا حکم دے اس سے مانو، جس بات سے منع فرما دے اس سے رک جاؤ. تو یہ حکم دراصل دیا تھا رسول اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم، کنفرمیشن قرآن نے دی ہے. گویا قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی. اسی کو وحی خفی کہا جاتا ہے، وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے. وَلِيُغْضِيَ الْفَاسِقِينَ، اور تاکہ نافرمانوں کو رسوا کر دے. کہ درختوں کے کاٹنے میں کیا ہے، جو درخت کٹ گئے تو افسوس ہو رہا ہے کہ ہماری محنت چلی گئی، دو درخت کھڑے رہ گئے تو تو ہمارے میں یہ رہے کس کے پاس چلے گئے؟ مسلمانوں کے پاس. دونوں اعتبارات سے ان کے لیے رسوائی تھی. اس کے بعد اب مسئلہ آ رہا ہے اموال فے کا. اموال فے ایک ہوتا ہے اموال غنیمت, جس کی تفسیر ہم نے پڑھی سورہ انفال آیت نمبر 41 میں. اسلامی افواج صحیح اسلامی شرائط کے ساتھ کہیں قتال کریں تو جو مال جنگ کے بعد ہاتھ آئے وہ غنیمت ہے. 1/5 اس میں بیت المال کا, 4/5 جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم ہو جائے گا. لیکن اگر کہیں جنگ کیے بغیر مال ہاتھ آ جائے اس کو اموال فے کہا جاتا ہے. فے کا مطلب لوٹا دینا. دراصل اہل ایمان کا تھا کفار کے پاس, اللہ نے اہل ایمان کو لوٹا دیا, یہ فے کے معنی ہیں. فے کی تقسیم اگلی آیات میں ہم دیکھیں گے, آیت نمبر 6 سے لے کے آیت نمبر 10 تک اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ چار گروہ میں وہ تقسیم ہوگا. یعنی مہاجرین میں, انصار مہاجرین میں, انصار میں, بیت المال میں جائے گا, اور پھر امت کی مشترکہ پراپرٹی ہوتی ہے اموال فے. یہ چار اس کے عنوانات کے تحت اس کی ڈسٹریبیوشن ہے. اگلی آیت میں یہ بات آ رہی ہے, فرمایا وما افا اللہ علی رسولہ منہم, اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مال دلوا دیے, ہاتھ لگا دیے, لوٹا دیے, فما اوجف علیہ من خیل ولا رکاب, کہ تم نے نہ ان پر گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ دوڑائے, کوئی جنگ کی نوبت پیش نہیں آئی, یہی بنو نضیر کے خلاف ہوا تھا, ہتھیار ڈال دیے تھے انہوں نے. ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء, بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط فرما دیتا ہے, قلب عطا فرما دیتا ہے, واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ تو اموال فے کی بات آ گئی. اب یہ تقسیم کہاں ہوں گے؟ پہلا حصہ جائے گا بیت المال میں, یا پہلا اس کا عنوان جس پہ تقسیم ہوگی وہ بیت المال کا ہے. فرمایا ما افا اللہ علی رسولی من اہل القرآن, اللہ نے بستی والوں سے جو مال اپنے رسول کو دلوا دیے, فللہ ولرسولی ولذی القربا ولیتامی ولمساکین وابن السبیل, تو وہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے. لیکن نوٹ فرمائیے, رسول کے رشتہ داروں کے لیے. یہی بات تھی مال غنیمت میں انفال آیت 41 میں, یہی بات اموال فے میں بھی ہے. رشتہ دار سے مراد رسول کے رشتہ دار, اس لیے کہ رسول اللہ نے اپنے گھر والوں پر اور اپنی اولاد پر زکات و صدقات کو حرام کر رکھا تھا, تو ان کو غنیمت میں سے حصہ ملتا تھا یا اموال فے میں سے. تو ولی رسول اور رسول کے لیے, ولید قربا اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے, ولیتامہ اور یتیموں کے لیے, ولمساکین اور مسکینوں کے لیے, وابن السبیل اور مسافروں کے لیے. یہ اس پورے کو ایک عنوان دیا جائے گا بیت المال کا, وہاں سے سب میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا. اس کے بعد نوٹ کیجئے, قرآن کریم کا بڑا خوبصورت مقام ہے, اسلامی اکانومی, اسلامی معیشت کا اصل الاصول چند الفاظ میں, کئی لا یکون دولت بین الاغنیاء منکم, تاکہ دولت تمہارے چند مالداروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتی رہے. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن میں اجتماعی نظام کے گوشوں کے لیے بہت محدود رہنمائی تفصیلات احادیث میں, یہ اصول قرآن نے دیے. معیشت کا اصل اصول اس مقام پر آ گیا. اسی طرح سیاست کا اصل اصول تین دفعہ قرآن نے کہا چند الفاظ میں, سورہ انعام آیت نمبر 57, سورہ یوسف آیت نمبر 40 اور سورہ یوسف آیت نمبر 67 میں, ان الحکم الا للہ, بس حکم کا اختیار فقط اللہ کو حاصل ہے, اور یہ کہہ کے بعد مکمل, باقی طویل آیات ہیں وہ. اسی طرح یہاں معیشت میں اصل اصول دولت تمہارے چند امیروں کے درمیان گردش کرتی نہ رہ جائے. ماڈرن اکنامکس کا اصول ہے دا بیٹر دا سرکولیشن دا بیٹر دا اکانومی. جس معاشرے میں سرکولیشن آف ویلتھ, گردش دولت جتنی عمدہ ہوگی, جتنے دولت جتنے ہاتھوں میں موو کرے گی معیشت کے لیے اتنا ہی عمدہ ہوگی یہ بات, اور جہاں سرکولیشن آف ویلتھ رک جائے وہیں معیشت کھڑی رہ جاتی ہے. زکات, صدقات, اموال فے, مال غنیمت, وراثت کا حصہ وغیرہ وغیرہ, یہ اسلامی معیشت کے وہ گوشے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اس ویلتھ کو سرکولیشن کا موقع ملتا ہے, معاشرے میں اکانومی فلرش کر سکتی ہے. اور زکات, صدقات, انفاق کے مقابلے میں قرآن سود کی مذمت کرتا ہے, سود اس پر پابندی لگاتا ہے, سرکولیشن اور ویلتھ کے چکر کو روکتا ہے, سیونگس کم ہوتی ہے, انویسٹمنٹس کم ہو جاتی ہیں, امپلائمنٹ کم ہو جاتا ہے, اکانومی جو ہے وہ ڈیٹوریشن کی طرف چلی جاتی ہے. تو قرآن نے اصل اصول دیا معیشت کا, دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں مقید نہ رہ جائے, اسی کے لیے زکات, صدقات, انفاق, اموال غنیمت, مال فے, وراثت کا حصہ, صدقہ فطر وغیرہ وغیرہ, یہ اسی کے لیے. کئی لا یکون دولت بین الاغنیاء منکم, کہیں دولت تمہارے چند امیروں کے درمیان گردش کرتی نہ رہ جائے. اس کے بعد اطاعت رسول کے حوالے سے ایک اور اہم مقام, وما آتاكم الرسول فخذوه، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو حکم دیں اسے لے لو، اسے مانو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع فرما دیں اس سے باز آ جاؤ. تو یہ ایک عام حکم ہے، صرف اموال فے کا نہیں، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ جو نہ دیں وہ مت لو، نہیں، جس سے منع فرما دیں اس سے باز آ جاؤ. صحابہ میں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کیا قرآن میں داڑھی کا حکم ہے؟ ایسا حال کچھ لوگ کہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہاں ہے، بولا کہاں ہے، بولے یہ لو، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کا رسول حکم دے وہ لے لو، جس بات سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ. یہ اتھارٹی اللہ نے اپنے رسول کو دی حکم دینے یا منع کرنے کی، اس اتھارٹی کو اللہ کے رسول نے یوز کیا، بخاری مسلم دیگر احادیث میں داڑھی بڑھانے کا حکم دیا. اسی پر قیاس کر لیجئے دیگر احکامات بھی، اللہ اتھارٹی دیتا ہے اپنے رسول کو، اس اتھارٹی کے تحت وہ جائز یا ناجائز، حلال یا حرام کا اختیار رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ آیت بھی اتھارٹی آف سنہ، حجیت حدیث کے لیے بڑی اہم. ما آتاکم الرسول فخذوه، رسول جو تمہیں حکم دے اسے لے لو، اسے مانو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع فرما دے اس سے باز آ جاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ شدید سزا دینے والا ہے. ایک گوشہ آ گیا جہاں اموال فے تقسیم ہوں گے، بیت المال. اب دوسرا گوشہ، دوسرا گروپ مہاجرین کا. فرمایا للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يتقون فضلا من الله ورضوانا، محتاج مہاجرین کے لیے ہے جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے، اور وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں. وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں. تو دوسرا کیشن ہوا، مہاجرین میں بھی اموال فے تقسیم ہوں گے. نمبر تین، انصار مدینہ تھے ان کا ذکر. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم، اور وہ لوگ جنہوں نے اس گھر یعنی مدینے میں قرار حاصل کیا اور دلوں میں ایمان حاصل کیا ان سے پہلے. یحبون من ہاجر الیہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی، یعنی یہ انصار مہاجرین سے محبت کرتے ہیں. ولا یجدون فی صدورهم حاجۃ مما اوتوا، اور جو انہیں یعنی مہاجرین کو دے دیا گیا اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی حاجت محسوس نہیں کرتے. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، اور وہ اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود وہ تنگی میں ہو، ضرورت محسوس کرتے ہوں. دو بات اس میں ہیں، بنو نذیر کے موقع پر بھی یہ ہوا، جب یہ اموال فے آئے تو چند انصار کو یہ اللہ کے رسول نے دیا، اکثر مہاجرین نے جو کمزور بے بس بن کر رہے تھے اس میں تقسیم کیا، ایک تو یہ ان کا ایثار تھا. تو انہوں نے کچھ اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، قربانی ہم نے دی ہے، ان کی مدد ہم نے کی تو ہمیں ملنا چاہیے، بالکل نہیں. نمبر ایک. نمبر دو، اپنی ضرورت کو بھول جاتے ہیں اور اپنے بھائیوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. یہ خصوصیات ہے انصار مدینہ کی، اسی لیے حدیث میں ہے انصار کی محبت ایمان میں سے ہے. جو انصار سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو انصار سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. تو یہ ان کی خصوصی بات آئی، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خواہ خود وہ تنگی میں ہوں، حاجت مند ہوں. کئی واقعات اس کے ذمے میں مفسرین نے بیان فرمائے، مثلا بخاری شریف میں ہے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مہمان رسول اللہ کے پاس آئے، آپ نے ابو طلحہ کے حوالے کیا ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ گھر لے گئے، بہت کم کھانا تھا، بیوی سے کہا جب کھانا شروع ہوگا چراغ گل کر دینا، ہم منہ چلاتے رہیں گے تاکہ مہمان کو معلوم نہ ہو اور اس کا پیٹ بھر جائے. وہ ان کی بیوی ان کے بچے بھوکے رہے، مہمان کا پیٹ بھر گیا. صبح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رات کی تمہاری مہمان نوازی اللہ کو بہت پسند آئی تھی. کئی واقعات اس زمرے مفسرین نے بیان فرمائے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا، بچ گیا نہیں بچا لیا گیا، اللہ کی عبادت اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں، گناہ سے بچنا اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا. یہ شوہ بڑی وسیع اصطلاح ہے، کدورت، حسد، بغض، کسی سے جلنا، نفرت کا پیدا ہو جانا، تعصب آ جانا، تکبر کا آ جانا، تنگ نظری کا آ جانا، یہ ساری بیماری اس شوہ میں داخل ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی لوگ ہیں جو واقعتاً فلاح یعنی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. تین عنوانات ہو گئے جس کے تحت والے پہ تقسیم ہوں گے، بیت اللہ بیت المال میں جائے گا، مہاجرین میں جائے گا، انصار میں جائے گا. اب چوتھا عنوان جس کو قرآن نے بالکل عام کر دیا، پوری امت کی مشترکہ پراپرٹی ہوتی ہے جو اموال فے میں ان کو حاصل ہوگی. اگلی آیت میں فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون اور جو لوگ ان کے بعد آئے وہ یہ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان میں ہم سے سبقت کر گئے، مومن تھے انتقال کر گئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی کینہ پیدا نہ ہونے دے، ربنا اے ہمارے رب انک رؤوف رحیم، بے شک تو بہت شفقت فرمانے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ ہے چوتھا عنوان، یعنی بعد میں جو بھی اہل ایمان آئیں گے اموال فی سے ان کو بھی حصہ ملے گا، گویا اموال فی امت کی مشترکہ پراپرٹی ہوتی ہے۔ اسی کے ذیل میں ایک اہم مسئلہ سمجھ لیجئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بڑی فتوحات ہوئی، شام مصر عراق کے علاقے ہاتھ آ گئے، چند مجاہدین پراپرٹیز اتنی بڑی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد کیا اور اس آیت کو آیت نمبر 10 کو بیسس بنایا کہ یہ زمینیں جو ہیں یہ خراجی زمینیں ہیں جو فتوحات کے ذریعے تو ملی لیکن بغیر لڑائی کے ملی ہیں، تو یہ مجاہدین نے اموال غنیمت کے طور پر تقسیم نہیں ہوں گی۔ یہ بڑی بصیرت تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیوں اتنی بڑی زمینیں چند افراد میں تقسیم ہوتی تو وہی کچھ ہو سکتا تھا جو آج ہو رہا ہے، جاگیرداری نظام، 22 خاندان اس پاکستان کے 90% وسائل پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کسی کا بھائی، کبھی کسی کی بہن، کبھی کسی کا چچا، کبھی کسی کا ماما، یہ چہرے بدلتے ہیں، ظلم وہی کا وہی رہتا ہے اس جاگیردارانہ نظام کی وجہ سے۔ عمر فاروق کی بصیرت جنہوں نے اس کو دیکھا کہا کہ نہیں، یہ اموال فی میں شمار ہوگا، جو جنگ کے بغیر حاصل ہوا یہ مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوگا، یہ امت کی مشترکہ پراپرٹی ہے، اس پہ ہم کاش کے لیے دیں گے اور خراج ملے گا، وہ خراج بیت المال میں جائے گا اور پوری امت پر اس کو خرچ کیا جائے گا۔ اور اس آیت سے انہوں نے استفادہ کیا کہ جو بعد میں اہل ایمان آئیں گے یہ ان کے لیے بھی ہے اموال فی میں۔ نوٹ فرمائیے، اس پاکستان نے بھی یہ جاگیردارانہ نظام ہندوستان نے ختم کیا، ہم ختم نہیں کر سکے، آج تک پس رہے ہیں، 70% آبادی ہماری دیہاتوں میں رہتی ہے اور وڈیرا جاگیردار وہ ظالم بن کے بیٹھا ہوا اس پاکستان کے اوپر، اب ان کے بچوں نے پڑھنا لکھنا بھی شروع کر دیا تو وہ پارلیمنٹ میں آنا شروع ہو گئے، ظلم وہی کا وہی ہے، جاگیرداری وہی کی وہی ہے۔ اس کا ایک حل یہ ہو سکتا ہے کہ یہ زمین جو ہے اولاً اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوئی تھی اور بغیر جنگ کے فتح ہوئی تھی، چنانچہ بہت بڑے عالم دین قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مشہور کتاب ہے فقہ کی مالا بدہ ملم، اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ مسائل وہ ہیں کہ جس سے فرار ممکن نہیں، سیکھنی پڑیں گے تمہیں، ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی، اس میں جب زمین کے مسائل آئے کہا میں لکھتا ہی نہیں ہوں، یہاں زراعت کا مسئلہ ہے ہی نہیں، یہاں کی ساری زمینیں بڑے صغیر کی، یہ خراجی زمینیں ہیں، گورنمنٹ اس کا نظام چلائے گی، یہ امت کی مشترکہ پراپرٹی ہے، جس کو دو وہ کاش کرے گا، کاش کرے گا تمہیں خراج دے گا، کاش نہیں کر سکتا واپس لو، کسی اور کسان کو دے دو، کسی اور شخص کو دے دو جو خود کاش کرے، سپروائز کرے، آئے گا خراج، جائے گا بیت المال میں، مسلمانوں پر مشترکہ طور پر تقسیم ہوگا۔ یہ اس مسئلے کا پاکستان میں حل ہو سکتا ہے، یہ رائے موجود ہے کہ یہ اموال فی میں شمار کی جائیں، اولاً یہ فتوحات کے ذریعے سے ملی بغیر جنگ کے، یہ اس مسئلے کا حل، جو حضرت عمر کا اجتہاد بھی اور ان کی طرف قرآن کریم میں اشارہ موجود بھی۔ بڑی پیاری دعا بھی ہمیں سکھا دی گئی اہل ایمان کے لیے، جو ہمارے اسلاف انتقال کر جائیں، مرحومین انتقال کر جائیں، خود دعا قرآن سکھاتا ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان نے سبقت دے گئے ہم پر، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا، اور اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی کینہ پیدا نہ ہونے دے، ربنا انک رؤوف رحیم، اے ہمارے رب بے شک تو بہت شفقت فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اب دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ مبارکہ کا، نوٹ کر لیجئے، بنو نضیر کے خلاف اقدام کا ذکر تو آگے پہلے رکوع میں، اس اقدام سے پہلے منافقین اور عبداللہ بن ابی جو ان کا سردار تھا بڑی تھپکیاں دی بنو نضیر کے لوگوں کو، ہم تمہارے پیچھے ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تو اب جو رکوع آ رہا ہے یہ گویا اس واقعے سے پہلے کا ہے، اس کا ذکر اب آ رہا ہے، واقعہ پہلے آ گیا، اس واقعے سے پہلے یہود کے پاس جا کر منافقین نے جو پٹیاں پڑھانے کی کوشش کی اس کا ذکر اس رکوع میں آ رہا ہے۔ تو ان منافقین کا طرز عمل کیا ہے، فرمایا الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، کیا آپ نے منافقین کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں جو کافر ہوئے، یعنی یہود بنو نضیر کے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے جو کافر ہوئے، لئن خرجتم لنخرجن معکم، اگر تم نکالے گئے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور تمہارے بارے میں کسی کی بات نہیں مانیں گے، وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، اتنے بہادر ہوتے تو اللہ کے خاطر ہی لڑ لیتے، چاہے انسانوں کے لیے لڑیں گے، اتنے بہادر ہوتے تو اللہ کے خاطر ہی لڑ لیتے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ جھوٹے ہیں، لَيُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، وَلَئِن قُوتِلُوا، اور ان سے قتال کیا گیا، لَا يَنصُرُونَهُمْ، تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اور اگر انہوں نے ان کی مدد کی بھی، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو یقیناً پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، مُذِلّ ہیں، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، کیوں بھاگ جائیں گے؟ اللہ کا تبصرہ، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَحْمَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، یقیناً ان کے دلوں میں تمہارا ڈر اللہ سے بہت زیادہ ہے، اللہ سامنے دکھائی نہیں دیتا نا، اس سے نہیں ڈرتے ہیں، اس نے کہا تم سے ڈرتے ہیں، تم کیا کہو گے ان کو؟ اللہ ہمیں بھی جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کبھی تنہائی میں کبھی لوگوں کے سامنے، تنہائی میں زیادہ ایسی حرکت کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے کرنا ہمیں گوارا نہیں ہوتا، حالانکہ اس وقت بھی اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم پڑھا الحدیث ہوا معاکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، سورہ خوف کی آیت نمبر 16 شرک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اللہ کا خوف نہیں ہے، بندوں کا خوف ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، لانتم اشد رعبۃ فی صدورہم من اللہ، یقینا ان کے دلوں میں تمہارا ڈر اللہ سے بہت زیادہ ہے، ذالک بانہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں، اب یہود کا کچھ ذکر ہے کہ کتنے بزدل ہیں، لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر، وہ سب مل کر تم سے کبھی نہیں لڑیں گے مگر قلوں میں بند ہو کر، بستیوں کے اندر قلوں میں بند ہو کر یا دیواروں کے پیچھے، مشرک ہیں انہوں نے آگے جانے دی ہیں، 70 مرے گئے، مرے ان کے بدر میں، یہود نے میدان میں آگے کبھی مقابلہ نہیں کیا، اور نوٹ کیجئے آج بھی یہ میدان میں نہیں، سامنے کون ہے؟ امریکہ، جو ان کے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کی تکمیل کے لیے میڈ ایسٹ میں بیٹھا ہوا ہے آج، منصوبے ان کے، اور آگے کون؟ کرسچن ورلڈ کو آگے کیا ہوا ہے، ملٹائی نیشنل کا جال ان کا، آئی ایم ایف کا جال، ورلڈ بینک کا جال، یہ ساری مالیاتی ادارے جیوز بیٹھے ہیں اس کے اوپر، میڈیا ان کے ہاتھ میں، اور یہ ساری کہانیاں ان کے پروٹوکولز میں لکھی ہوئی ہیں، آف دی ایلڈر آف دی ایلڈرز آف دی زائنزم، زائنس تحریک کے بڑے ایلڈرز 1897 کے پروٹوکولز اب تو پبلش شدہ موجود ہیں، کس طرح اسپورٹس کے ذریعے مگن رکھو ان کو، کس طرح میڈیا کے ذریعے مگن رکھو ان کو، کس طرح سود کے ہکنڈے کے ذریعے جکڑ کے رکھو ان کو، کس طرح ملٹائی نیشنل کے ذریعے سے قبضہ ان پر ہمیں کرنا ہے، کس طرح جو امریکن گورنمنٹ ہے اس کو ہمیں دبا کے رکھنا ہے، سارے ان کے دھندے ہمارے سامنے موجود، سامنے نہیں آئیں گے کبھی، اسی ہم سورت بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، موت سے بڑا خوف ہے ان کو، ہزار ہزار برس کی عمر چاہتے ہیں، پیسہ مائنڈ میڈیا ان کے ذریعے سے انہوں نے کنٹرول باقی کر کے رکھا ہوا ہے، کامیاب ہے اس میں، اشارہ قرآن نے دیا کہ کبھی سامنے نہیں آئیں گے، لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر، وہ سب مل کر بھی تم سے کبھی نہیں لڑیں گے مگر ایک بستیوں میں قلعوں میں بند ہو کر یا دیواروں کے پیچھے سے، بعضهم بينهم شدید، ان کی آپس کی لڑائی بہت سخت ہے، اسی وقت یہودی بنو قینقہ نکالے گئے 2 ہجری میں بدر کے بعد، تو بقیہ لوگوں نے ان کی مدد نہیں کی، ابھی بنو نضیر کا معاملہ چکایا جائے گا تو بنو قریظہ ان کی مدد کو نہیں آئیں گے، بعضهم بينهم شدید، ان کی آپس کی لڑائی بہت سخت ہے، تحسبوا جميعا وقلوبهم شتى، تم انہیں گمان کرتے ہو کہ وہ جمے ہوئے ہیں اکٹھے ہیں حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، ذلك بانهم قوم لا يعقلون، اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم، ان کا حال ان لوگوں کے جیسا ہے جو قریبی زمانے میں ان سے پہلے ہوئے، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا، یہ بنو قینقہ کی طرف اشارہ، سن 2 ہجری میں جن کا معاملہ چکایا گیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی آخرت میں بھی سزا ہے، اب یہ منافقین کا طرز عمل ملتا جلتا ہے شیطان سے، اس کا ذکر ہے، كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ، شیطان کے جیسا ان کا حال ہے جبکہ اس نے انسان سے کہا کہ تو کفر کر، فلما کفر، جب انسان نے کفر کیا، قال انی بری من کا، تو شیطان نے کہا کہ میں تو تجھ سے لا تعلق ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، تمام جہان والوں کا رب ہے، یہ اس کی دوستی، پٹیا پڑھائے گا، کھڑا کر دے گا لے جا کے بیچ مارکیٹ میں، اور اس کے بعد کہے گا قالوا سلاما، تمہارا معاملہ تمہارے حوالے، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. رب العالمین جو تمام جان والوں کا رب ہے، انجام کیا ہے؟ شیطان کا بھی، بہکنے والوں کا بھی. فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، پس دونوں کا انجام یہ ہے کہ وہ دونوں آگ میں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وذلک جزاء الظالمین، اور یہ ہے سزا ظالمین کی. اس کے بعد آخر رکوع سورہ مبارکہ کا بڑا جامع قرآن کا، تین آیات میں رحمان کے حوالے سے، انسان کے حوالے سے گفتگو، انسان کی عظمت اور اس کے نتائج کا ذکر، ایک آیت میں قرآن کی عظمت کا بیان، اور آخری تین آیات میں رحمان کی عظمت کا بیان، اللہ کی بڑی پیاری صفات اور صفاتی نام ہے جن کا ذکر آئے گا. فرمایا یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ ہر انسان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی. یہ کل سب کے سوال یعنی قیامت. ایک حدیث اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا ایک دن ہے اس میں ہمارا روزہ ہے. کیا مطلب؟ روزے میں پابندی ہے نا، تو ہماری پوری زندگی پابندی والی ہے. مسلم کی روایت، الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، وہ آزاد نہیں بلکہ پابند ہے. تو ہر انسان دیکھے کل اس نے کیا تیاری کی ہے. جون 30 کو اپنی بیلنس شیٹ دیکھتے ہو، ذرا دیکھو ایٹ اینڈ آف دا ڈے تمہارے پاس ہے کیا، کیا کچھ ایسٹس میں، کیا کچھ لائبلٹی میں. یہاں تو ایسٹ ہے ہی نہیں، یہ ساری زندگی لائبلٹی. جامع ترمذی میں پانچ سوال، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بندے کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے قیامت کے دن جب تک کہ پانچ سوالات کے جوابات نہ دے دے. سارا معاملہ لائبلٹی کا ہے. زندگی کہاں لگائی؟ نمبر 2 جوانی کہاں کھپائی؟ نمبر 3 مال کہاں سے کمایا؟ نمبر 4 مال کہاں خرچ کیا؟ نمبر 5 دی موسٹ امپورٹنٹ، جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. بھائی بیلنس شیٹ تو دیکھتے رہنا، بعد میں یہ لائف ٹائم کا جو مسئلہ ہے اس کو ذرا دیکھ لو، اور اسی لائف کی بنیاد پر آگے فیصلے ہوں گے اوریجنل اصل ایکچوئل لائف کے اندر. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے کہ ہر شخص دیکھے تم میں سے اس نے خود کل کے لیے کیا تیاری کی. باپ روٹی کھائے بیٹے کی بھوک نہیں مٹ سکتی، بیٹا دوائی پیے باپ بیمار ہو اس کو شفا نہیں مل سکتی. خود دیکھنا ہوگا کل تم نے کیا کیا. کوئی پیر، کوئی بڑے، کوئی بزرگ، کوئی کسی کی طرف سے جواب نہیں دے گا. خود دیکھو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے جب اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں ان کے اپنے آپ سے بھلا دیا. کیا مطلب؟ انسان میرا حیوان نہیں. جیسے کہ ڈارون کی تھیوری سے متاثر ہو کر کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں انسان اللہ کی روح میں سے کچھ پھونکا گیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، خلیفہ بنایا گیا ہے. وہ انسان جو محض حیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہا ہے، کھانا پینا لباس جن سے خواہش کی تکمیل، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں. چڑیا کا گھونسلہ بہترین انجینئرنگ، انسان نے گھر بنا لیا تو کون سا بڑا کام کیا. تو کھانا پینا جن سے خواہش کی تکمیل، اور لباس اور مکان جانور بھی کر رہے. انسان اس مقصد کے لیے فقط پیدا نہیں کیا گیا، اعلیٰ مقصد کے لیے، رب کائنات کی عبادت کے لیے. تو جو انسان اپنی روح کو فراموش کر دے، جس کی بنیاد پر اس کی تکریم ہے، آدم کو سجدہ کرایا گیا فرشتوں سے روح کی بنیاد پر، سورہ ہجر کی آیت نمبر 29، سورہ صاد کی آیت نمبر 72، سجدہ کرنا جب اس کی روح، اس میں روح پھونک دوں میں، روح میں سے کچھ پھونک دوں. اس روح کو اگر انسان فراموش کر دے تو وہ اپنی شرف انسانیت کو فراموش کر دیتا ہے، میرا حیوان بن جاتا ہے. اور قرآن کہتا ہے سورہ الاعراف آیت 79، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہے. اللہ کو بندہ فراموش کرتا ہے، اللہ انسان کو اس کے اپنے آپ سے بھلا دیتا ہے. ابو جہل کے کان سنتے تھے، ابو جہل کی آنکھ دیکھتی تھی، ابو جہل کی زبان بولتی تھی، لیکن وہ روحانی اعتبار سے مردہ تھا. ان کے دل ہیں سوچتے نہیں، ان کے کان ہیں سنتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، یہ جانور ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. یہی بات ہے سورہ اعراف آیت 179. روحانی سطح پر مر جاتا ہے انسان جب اللہ کو بھلا دیتا ہے میرا حیوان. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے جب اللہ کو بلایا تو اللہ نے انہیں ان کے اپنے آپ سے بھلا دیا. اولئک ہم الفاسقون، یہی لوگ نافرمان ہیں. اب نتائج آخرت کے اعتبار سے، لا یستوی بین اصحاب النار و اصحاب الجنہ، برابر نہیں ہے جہنم والے اور جنت والے. اصحاب الجنت ہم الفائزون، جنت والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں. یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر دونوں برابر ہو جائیں تو اللہ نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ اللہ نے امتحان ہمارا کیوں لیا؟ اللہ نے جنت جہنم کی باتیں کیوں بیان فرمائی؟ رسولوں نے مشقتیں کیوں برداشت کی؟ صحابہ کرام نے مشقتیں کیوں برداشت کی؟ برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب النار و اصحاب الجنہ برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی وہ فاقد کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. اب ایک آیت میں قرآن کی عظمت، اس آیت کا حوالہ کئی مرتبہ آ چکا. قرآن کی عظمت پر خود قرآن کی عظیم ترین آیت، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب کر پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ ہے اللہ کے کلام کی شدت تاثیر. اس کو ہم نے سمجھا تھا سورہ اعراف آیت نمبر 143 کی روشنی میں. اللہ نے اپنی ذات مبارکہ کی ایک تجلی پہاڑ پر نازل کی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا اور اس کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے. اللہ کی ذات کی ایک تجلی کی یہ شدت تھی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. قرآن اللہ کا کلام ہے، ذات مبارکہ سے نکلی ہوئی شے، اس کی شدت تاثیر ہے. اگر اللہ نے کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو وہ بھی دب کر پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہوتی تو آپ اگر اونٹ پر ہوتے اونٹ بیٹھ جاتا تھا، آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے، شدید سردی میں آپ کو پسینے آ جاتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی اگر آپ میری ران پر آرام فرما رہے ہوتے تھے تو میں محسوس کرتی تھی کہ شدید بوجھ کسی نے لا کے رکھ دیا ہے. یہ شدت تاثیر قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ قوت برداشت دی تھی. اچھا صاحب، قرآن کی تو شدت تاثیر یہ ہے، ہم اس میں سے کتنی تاثیر محسوس کرتے ہیں؟ کوئی خشیت، کوئی آنکھوں سے آنسو کا بہ جانا، کوئی رونگٹوں کا کھڑا ہو جانا، کوئی دل میں امنگ پیدا ہونا اس کتاب کی عظمت کے حوالے سے، کوئی شوق پیدا ہونا اس کے لیے اوقات کے نکالنے کا، کوئی وقت نکالنے کے لیے ہمارے اندر جستجو کا پیدا ہو جانا، کچھ ہے؟ پاروں میں ہلا دے کتاب اور ہم ٹس سے مس ہونے کو تیار نہ ہو، جھکنے کو تیار نہ ہو، لپکنے کو تیار نہ ہو، تھامنے کو تیار نہ ہو، تو اس سے بڑی کوئی ناشکری اور ناقدری نہیں ہو سکتی. اللہ رحمانیہ کے تو فعل میں عظیم کتاب دے اور بندہ اپنے ایٹیچیوڈ سے اپنے عمل سے ظاہر کرے اللہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی ناقدری نہیں ہوتی. پھر اس کو غصہ آتا ہے اور آنا چاہیے، اور وہ کہتا ہے سورہ طہٰ آیت 124, 125, 126 میں، ایسے لوگوں کو میں اندھا کھڑا کروں گا قیامت کے دن اور دنیا کی زندگی کا سکون ان کا غارت کر دوں گا. کیوں؟ تم نے میری کتاب کو فراموش کیا، آج تمہارے لیے میرے پاس کوئی رحمت نہیں ہے، دور ہو جاؤ میرے نگاہوں سے. اللہ ہمیں اس انجان بس سے بچائے. اور ہوا خیر مما یجمعون، اس کی بشارت اللہ ہمارے حق میں صادق فرمائے. سورہ یونس آیت نمبر 58، دنیا میں لوگ جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں، سب سے بڑھ کر جمع کیے جانے کے قابل جو شے اگر ہے اللہ کی کتاب. بخاری کی حدیث، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں. اللہ ہمیں ان نیک لوگوں میں شامل فرمائے جو قرآن کو تھامنے والے ہوں. آخری تین آیات مشہور ہیں، ان کی اکثر تلاوت ہوتی ہے مختلف مدارس میں. اللہ کی بڑی عمدہ صفات اور اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کا بڑا عمدہ گلدستہ اس مقام پر، ہو اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، اور یہ مثالیں بیان کرتے ہیں انسانوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں. قرآن کا پیغام تمام انسانیت کے لیے ہے. هو الله الذي لا اله الا هو، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. عالم الغیب والشهادہ، جاننے والا غیب اور ظاہر کا. ہمارے اعتبار سے غیب، اللہ کے لیے کوئی شے غیب نہیں. هو الرحمن الرحیم، وہ بہت رحم فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. هو الله الذي لا اله الا هو، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. اب آٹھ نام آ رہے اللہ کے، صفاتی نام، واحد مقام قرآن کا جہاں آٹھ ایک ساتھ آئے. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، حقیقی بادشاہ. القدوس سراسر پاک، السلام سراسر سلامتی، المؤمن امن دینے والا، المهيمن نگہبان، العزیز غالب، الجبار زبردست، المتكبر بڑائی والا. سبحان اللہ عما یشرکون، پاک اللہ اسے جو شریک ٹھہراتے ہیں. هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہی اللہ ہے الخالق الباری المصور. یہ تخلیق کے تین مراحل، خالق، ایک انجینئر کے ذہن میں اگر نقشہ ہو تو پہلے تو پورا ایک مکان جو بنانا چاہتا اس کے ذہن میں ہوگا نا، یہ ہے آلریڈی موجود. پھر وہ کیا کرے گا، اس کو ڈرائنگ کو لے کر آئے گا، تعمیر شروع کرائے گا، پھر وہ کیا کرے گا، اس کی فنشنگ تشخیص کرائے گا اور مکمل ہو جائے گا. یہ تین اسٹیجز، الخالق الباری المصور. هو اللہ الخالق، وہی اللہ ہے خالق الباری ایجاد کرنے والا، المصور صورت گری کرنے والا، نقشہ ذہن میں ہو، یہ ہمارے اعتبار سے سمجھنے کی بات ہے، ورنہ اصل تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس شے ذہن میں تھی الخالق، صفحہ قرطاس پہ لے آنا، اس کو شروع کرنا الباری، فنشنگ تشخیص سے پورا کرنا المصور، لہ الاسماء الحسنا، اسی کے تمام اچھے نام ہیں، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اسی کی تصویر بیان کرتی ہے وہ شے جو آسمان اور زمین میں ہے، وہ العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اس صورت کی شروع میں بھی تسبیح تھی اور اس صورت کے آخر میں بھی تسبیح ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.